السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکی پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ شمالی شام میں جنگی کاروائیاں روک دے اور فائر بندی کی جائے. امریکہ نے ترکی پر عالمی پابندیاں عائد کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقوں میں کرد جنگجوؤں کے خلاف کاروائیاں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے, اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی شمالی مشرقی شام میں کشیدہ صورتحال پر فوری کمی پر زور دیا ہے. اور پیرس میں آج ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان اپنا کیس پیش کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرانے کی کوششوں کے سلسلے میں آج منگل کو سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن نے منگل کو وزیر اعظم عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں. سری نگر میں پولیس نے مظاہرے میں شریک ہونے پر سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر فاروق عبداللہ کی اہلیہ, بیٹی اور بہن کو گرفتار کر لیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کیا ہے. امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس نے افغانستان میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اندیا دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات پر نظر ثانی کریں گے. جاپان میں سمندری طوفان کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے, اور حکام کے مطابق طوفان کے باعث 70 افراد ہلاک جبکہ ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکی پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ شمالی شام میں جنگی کاروائیاں روک دے اور فائر بندی کی جائے. اس کے علاوہ وہ نائب صدر مائک پینس کی قیادت میں ایک وفد بھی انقرہ بھیج رہے ہیں تاکہ صورتحال کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. ٹرمپ نے پیر کے روز ترک صدر رجب طیب اردوان اور کرد ایس ٹی ایف کے سربراہ جنرل مظلوم کوبانی دونوں سے ٹیلی فون پر بات کی. امریکہ نے ترکی پر عالمی پابندیاں عائد کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقوں میں کرد جنگجوؤں کے خلاف کاروائیاں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے ترکی کے وزیر دفاع, وزیر داخلہ اور وزیر توانائی پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور ان سے لین دین کو قابل جرم اقدام قرار دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے ایک طویل بیان میں کہا ہے کہ اگر ترکی کی سیاسی قیادت تباہ کن راستے پر چلتی رہی تو وہ ترکی کی معیشت آہستہ آہستہ تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ وہ امریکہ اور ترکی کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات بھی ختم کر رہے ہیں, جس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان 100 ارب ڈالر کے مذاکرات ہونا تھے. پیر کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے شمال مشرقی شام میں کشیدہ صورتحال میں فوری طور پر کمی پر زور دیا ہے, جبکہ ترک فوج کے علاقے میں مزید اندر تک داخل ہونے سے علاقے میں انسانی ہمدردی کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے. اقوام متحدہ کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے مطابق گوٹرس نے حملے کے خاتمے کی اپیل نہیں کی, لیکن اسے زیادہ سے زیادہ محدود کرنے پر زور دیا اور کہا کہ کسی بھی فوجی کاروائی میں عام شہریوں کے تحفظ سمیت بین الاقوامی قوانین کا بھرپور احترام کیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان یوراریک نے کہا
The Secretary General is gravely concerned over the military developments in northeast Syria, which have already reportedly resulted in many civilian...
اقوام متحدہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری جنرل کو شمال مشرقی شام میں ان فوجی پیش قدمیوں پر گہری تشویش ہے جن کے نتیجے میں پہلے ہی مبینہ طور پر عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں, اور کم از کم 1,60,000 عام شہری بے گھر ہو گئے ہیں. وہ مسلسل زیادہ سے زیادہ تحمل پر زور دے رہے ہیں. سیکرٹری جنرل کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں اور تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ پرامن طریقے سے اپنے خدشات دور کریں. یہ تھے اقوام متحدہ کے ترجمان کے الفاظ. اور پیرس میں آج ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان اپنا کیس پیش کر رہا ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے وہاں موجود نمائندے سے تھوڑی دیر میں بات کریں گے اور تفصیلی رپورٹ آپ کو دیں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرانے کی کوششوں کے سلسلے میں آج منگل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی قیادت سے مشاورت کے بعد وزیراعظم عمران خان سعودی قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے. اس مقصد کے لیے وہ آج سعودی عرب روانہ ہوں گے. دفتر خارجہ کے مطابق سعودی قیادت سے بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے میں ہونے والی دیگر تبدیلیوں کے بارے میں اظہار خیال کیا جائے گا. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن نے منگل کو وزیراعظم عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں. وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر عمران خان نے شاہی جوڑے کا استقبال کیا, جبکہ ملاقات کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. برطانوی شاہی جوڑے نے اس سے قبل ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی سے بھی ملاقات کی. صدر عارف علوی نے ملاقات کے دوران ذہنی امراض, موسمیاتی تبدیلیوں اور غربت کے خاتمے کے لیے شاہی خاندان کی خدمات کی تعریف کی. برطانوی شاہی جوڑے نے بھی ماحولیاتی تبدیلیوں اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی. ملاقات کے دوران پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر تھامس ڈریو بھی موجود تھے. شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن نے اسلام آباد کے ایک اسکول میں زیر تعلیم بچوں سے بھی ملاقات کی. ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والے بچوں سے ملاقات کے لیے برطانوی شاہی جوڑے نے مارگلا ہلز نیشنل پارک کا بھی دورہ کیا. سری نگر میں پولیس نے مظاہرے میں شریک ہونے پر سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر فاروق عبداللہ کی اہلیہ, بیٹی اور بہن کو گرفتار کر لیا ہے. منگل کے روز سری نگر میں جموں کشمیر کو حاصل خصوصی اختیارات کو ختم کیے جانے کے خلاف ایک مظاہرہ کیا گیا, جس میں ممتاز خواتین, سماجی کارکنان اور ماہرین تعلیم نے بھی شرکت کی. اس موقع پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی, تاہم ناکامی پر متعدد خواتین کو حراست میں لے لیا گیا. اس واقعے کی ایک جھلک.
ہم کو پوچھئے کیوں خوش نہیں ہے, ہمارے ساتھ بحث کیجئے, کسی کے ساتھ تو بات کریے.
پولیس نے پہلے ان خواتین کو منتشر ہونے کے لیے کہا, لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور دھرنے پر بیٹھ گئیں, جس کے بعد پولیس نے اپنے خواتین عملے کی مدد سے انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا کر پولیس گاڑیوں میں بٹھا لیا. بعد میں پولیس نے ان کے خلاف امن امان میں رکھنا ڈالنے کے الزام میں باضابطہ مقدمہ درج کر کے ان کا طبی معائنہ کرایا اور پھر انہیں سری نگر کی مرکزی جیل میں بند کر دیا.
سری نگر سے یوسف جمیل کی یہ تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے ہم پیش کریں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کر دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اگر دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ ہے تو بھارت مسلح فورسز کی مدد کو تیار ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج اور عوام مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ترجمان کے مطابق راج ناتھ سنگھ کا بیان انتہا پسندی اور طاقت کے نشے میں چور سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے, اسلام آباد سے آئی ہے, وہ پیش کریں گے آپ کے لیے. امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس نے افغانستان میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. 28 ستمبر 2019 کو افغان صدارتی انتخاب کے بعد کابل کا دورہ کرنے والی وہ پہلی امریکی اعلی عہدیدار ہیں. افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاونتی مشن نے اپنی تحقیقات میں پتہ چلایا ہے کہ حالیہ صدارتی انتخابی عمل کے دوران باغیوں کے حملے میں 460 شہری نشانہ بنے ہیں, جن میں 85 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ملائیشیا کے وزیراعظم مہادیر محمد نے عندیہ دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات پر نظر ثانی کریں گے. مہادیر محمد کا یہ بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا ہے کہ بھارت ملائیشیا سے تجارت کو محدود کرنے پر غور کر رہا ہے. ملائیشیا کے سرکاری خبر رساں ادارے برنامہ کے مطابق اتوار کو مہادیر محمد نے کہا کہ ان کی حکومت بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملات پر نظر رکھے گی, جس سے متعلق اطلاعات ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ملائیشین وزیراعظم کے کشمیر سے متعلق بیان کے بعد بھارت ملائیشیا سے تجارت سے محدود کرنے پر غور کر رہا ہے. ایل او سی پر پاکستان بھارت گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے اور پاکستانی کشمیر میں 3 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ جاپان میں سمندری طوفان ہاگیبس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام کے مطابق طوفان کے باعث 70 افراد ہلاک جبکہ ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ جاپان کے سرکاری نشریاتی ادارے این ایچ اے کے مطابق سمندری طوفان کے بعد سے درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق کوششیں ایک مرتبہ پھر زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب 2 ہفتے کی تعطیلات کے بعد کانگریس کا اجلاس منگل سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ تاہم کانگریس کے کچھ اراکین ان تعطیلات کے دوران دارالحکومت واشنگٹن میں موجود رہے، اور ایوان نمائندگان کی 3 کمیٹیوں نے صدر کے مبینہ مواخذے سے متعلق اپنی تحقیقات جاری رکھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پیرس میں ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے، اس بارے میں کچھ دیر میں ہم بات کریں گے اپنے نمائندے اسد اللہ خالد سے، جو وہاں خصوصی طور پر کوریج کے لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر کی زیر قیادت وفد کر رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف اجلاس شروع ہونے سے محض 1 روز قبل پاکستان میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ادارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے کلدم تنظیم جماعت الدعوہ کے 4 مزید ارکان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ تجزیہ کاروں کی رائے میں پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے مستقل مزاجی دکھانا ہوگی۔ پاکستان میں عسکری امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حسن سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلے گا یا نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ایف اے ٹی ایف مستقبل میں پاکستان پر اپنا دباؤ برقرار رکھ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حسن عسکری نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان پر دباؤ رکھنے کے لیے گرے لسٹ میں پاکستان کا دورانیہ بڑھ جائے۔
پالیسیز میں بہت فرق جو ہے وہ آ گیا ہے تنظیموں کے بارے میں۔ البتہ یہ تنظیموں کے اپنے روٹس جو ہے انہوں نے اوور ٹائم سوسائٹی میں ڈیولپ کر لی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد ولید سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اہم بات ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا ہے، نہ کہ بلیک لسٹ سے بچنا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے احمد ولید نے کہا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کلدم تنظیموں کی مالی معاونت کا ہے۔ ایسی تنظیموں کو بین الاقوامی فنڈنگ بھی ہو رہی تھی اور مقامی سطح پر بھی ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔
مین چیز تو فائنینشل ایشوز ہیں، جو جتنے بھی ایسے اکاؤنٹس جو ان گروپس کے تھے جہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ بھی آ رہی تھی یا یہاں سے لوکلی جو چیریٹی کی آرگنائزیشنز ہیں وہاں سے جو فنڈ اکٹھے کیے جا رہے تھے، اس کو بڑا سختی سے مانیٹر کرنا پڑے گا پاکستان کو۔
ایف اے ٹی ایف کا موجودہ اجلاس 18 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ تھی، اور جیسا کہ وہ بتا رہے تھے کہ پیرس میں یہ اجلاس ہو رہا ہے ایف اے ٹی ایف کا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وائس آف امریکہ کے خصوصی نمائندے اسد اللہ خالد اس خبر کی کوریج کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اسد، بتائیے گا کہ کانفرنس میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان نے کیا اپنا کیس پیش کر دیا ہے؟
جی خالد صاحب، پاکستان نے اپنا کیس پریزنٹ کر دیا ہے. کل کا دن تھا اور آج کا دن، دو دن پاکستان کو الاٹ کیے گئے تھے جس میں پاکستان نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا تھا، جس میں پاکستان میں جتنی قانون سازی کی گئی ہے اس حوالے سے، جو فائنینشیل کرائمز ہیں یا جو فائنینشیل ٹیررزم فائنینسنگ ہے اس حوالے سے، ان ساری چیزوں پہ پاکستان نے اپنا کیس جو ہے، جو اب تک جو 27 نکات جن پہ مینلی پاکستان نے کام کرنا تھا وہ ایف اے ٹی ایف کی کمیٹی کے سامنے رکھے گئے ہیں، حکام کے سامنے رکھے گئے ہیں، جس میں سے تقریباً 10 پوائنٹس ایسے تھے جن پہ پاکستان نے تسلی بخش حد تک کام کیا ہے، 10 پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ پارشلی کام ہوا ہے، کچھ حد تک کام ہوا ہے، اور 7 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا گیا. تو سرٹنلی ایف اے ٹی ایف کل کی جو رپورٹ تھی، کل کی جس طرح کے ریمارکس جو ایف اے ٹی ایف کی ٹیم کی طرف سے سننے کو ملے، وہ کچھ بہت پازیٹیو نہیں تھے پاکستان کے لیے. لیکن آج کچھ حد تک انہوں نے سراہا بھی کہ اب نئی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، اب نئی گائیڈ لائنس میں لے کے جائیں گے سلسلے کو. تو ان کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی آج جو ہے اعتماد میں لیا گیا ہے. لیکن جو اعتراضات تھے حافظ سعید کے فروزن اکاؤنٹس کے حوالے سے، کہ فروزن اکاؤنٹس پاکستان میں یوز کس طرح سے ہوئے ہیں، اس پہ کوشچن مارک سرٹنلی ریز کیے گئے تھے آج. اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی فائنینشیل ریگولیشن جو ہیں ان کو کس طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ سوال ضرور اٹھائے گئے ہیں.
تو یہ بتائیے گا کہ کیا امکانات ہیں کہ کیا پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا یا اس سے نکلے گا یا اس سے آگے جائے گا؟
خالد صاحب، اپیرنٹلی تو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل پائے گا، کیونکہ ایک تو پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا آپ کو ٹیکنیکلی بھی ان چیزوں کو جو فلفل کرنا ہوتا ہے جو ریکوائرمنٹس ایف اے ٹی ایف کی طرف سے دی گئی تھی. تو نہ تو پاکستان کے پاس اتنی پولیٹیکل سپورٹ ہے جس میں 16 ممبرز یا 15 ممبرز جو ہیں وہ کم از کم پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہوں کہ پاکستان اس ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ جائے. اور دوسری سائڈ پہ ٹیکنیکلی بھی میں جس طرح سے پہلے عرض کیا کہ 27 میں سے ہم نے صرف اگر پاکستان کی اوور آل جو ڈیٹیلس ہیں ان کو دیکھا جائے تو 10 پوائنٹس پہ پاکستان نے کام کیا ہے، 10 پوائنٹس ابھی پارشلی کام ہوا ہے اور 7 پہ بالکل نہیں ہوا. تو اس حوالے سے ان کے اعتراضات برقرار ہیں. تو دونوں طرف سے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں اپیرنٹلی جا سکتا ہے، اور یہاں پہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ سارے اسی بات پہ متفق ہیں. گرے لسٹ میں رہے گا پاکستان، اور اس کے لیے شاید پاکستان کو 2 سے 4 مہینے کا اور ٹائم بھی دیا جائے گا. کچھ جو ہلکے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید فروری یا مارچ تک کا ٹائم دیا جائے گا پاکستان کو، اور اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا کہ کس حد تک پروگرس ہوئی ہے، جو وعدے ابھی پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ان کو کہاں تک فلفل کیا گیا ہے.
تو بھارتی مشن کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ وہ کوششیں کر رہا ہے پاکستان کے کچھ خلاف؟
جی، پاکستان کے بھارتی مشن کی بھارتی ڈیلیگیشن جو ہے وہ سرٹن ڈیلیگیشن کے جتنے بھی حکام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو اتنے موقع دے دیے گئے ہیں، ابھی تک یہ سیریس نہیں ہے، اس بات پہ کام نہیں کر رہے، تو اس حوالے سے ان کو بلیک لسٹ کیا جائے. لیکن اس پہ متفق ہوتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، چونکہ میجر سپورٹ چائنا، ٹرکی، ملائیشیا کی طرف سے جو پاکستان کو ہے، ان تینوں کی وجہ سے پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کے امکانات تو بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. اور آن کانٹریری اگر انڈین سائڈ سے دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ اکٹھی کی، چونکہ پاکستان 16 ووٹس اکٹھے نہیں کر سکا، ورنہ اس پوری ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ کا تنازع جو تھا وہ ختم ہوتا اور پاکستان وائٹ لسٹ میں آ سکتا.
تو اسد، یہ بتائیے گا کہ یہ کب تک امکان کیا جائے کہ آخری فیصلہ کب تک آئے گا؟
جی، اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ 18th کو، 18th کی جو صبح 10 بجے انہوں نے اجلاس جو ہے فائنل، اس کی پروسیڈنگس جو بھی ہوں گی اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ 18th کو سامنے آئے گا، 18 اکتوبر کو سامنے آئے گا، جمعے کے روز. اور پاکستان کے وقت کے مطابق ہم شاید 5 بجے شام تک شاید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، 3 سے 4 بجے تک، کہ پاکستان اس حوالے سے کوئی ایک جو بھی ریلیٹڈ فارمل ڈیسیجن جو آئے گا وہ پاکستان کے سامنے ہوگا.
بہت شکریہ اسد آپ کا. تو یہ پیرس میں موجود وائس آف امریکہ کے خصوصی نمائندے تھے اسد اللہ خالد، جو ان خبروں کی کوریج کے لیے وہاں گئے ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے. اور اب اسلام آباد سے سارا حسن کی ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغان صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کے حتمی اعلان سے پہلے اپنی جیت کا اعلان کرنے سے گریز کریں. افغان صدر کا یہ بیان امریکی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز سے کابل میں ہونے والی ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے. تو یہ رپورٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ برائے وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز کابل پہنچی ہیں، جہاں انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد ایلس ویلز کابل کا دورہ کرنے والی پہلی اعلی امریکی عہدیدار ہیں. اس سے قبل ڈیموکریٹ پارٹی کے دو سینیٹروں نے گزشتہ ہفتے کابل کا دورہ کیا تھا. افغان صدر دفتر کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر اشرف غنی سے ملاقات میں امریکی سفارتکار نے افغانستان میں صدارتی انتخاب، امن و سلامتی کے علاوہ خطے کی صورتحال پر بات کی ہے. اعلیٰ امریکی عہدیدار سے ملاقات کے بعد افغانستان کے صدارتی محل کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں موجود آزاد الیکشن کمیشن کے نتائج کا احترام کیا جائے اور سرکاری نتائج کے اعلان سے قبل امیدوار اپنی جیت کا اعلان نہ کریں. مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں ہونے والے انتخابات متنازع نہ ہوں. تجزیہ کار سعید منیر کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ تمام امیدوار انتخابات کو تسلیم کریں تاکہ قیام امن کے لیے طالبان اور افغان حکومت کے مابین مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھ سکے.
امریکہ یہ چاہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو بعد میں بات چیت ہو، جس کے ابھی عندیہ دیا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ شروع ہو رہی ہے، لیکن جب انٹر افغان جو ڈائیلاگ ہو اس میں ایک یونائیٹڈ فرنٹ حکومت کی طرف سے پیش ہو، اور وہ یونائیٹڈ فرنٹ تب پیش ہو سکتا ہے جبکہ انتخابات متنازع نہ ہو اور انتخابات پر سب لوگ جو اس کے نتائج ہے اس کو تسلیم کریں.
ادھر افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اب تک کمیشن نے 28 ستمبر کو ہونے والے انتخابات کے ووٹوں کا اندراج کر لیا ہے. افغانستان الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ اب تک الیکشن کمیشن کے ڈیٹا سرور پر 65 سائبر حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کمپیوٹر سرور اچھی طرح محفوظ ہے اور سائبر ہیکر الیکشن کمیشن کے سرور کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہونے والے 28 ستمبر کو صدارتی انتخابات کے دوران حملوں میں 85 افراد ہلاک جبکہ 373 زخمی ہوئے ہیں. سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور اب سری نگر سے آئی ہوئی یوسف جمیل کی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں. سری نگر میں پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے خواتین کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج کے بعد سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی بہن ثریا اور بیٹی صفیہ سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے. آئیے سنتے ہیں تفصیل.
منگل کو خواتین کی ایک جمعیت سرینگر کے مصروف علاقے مولانا آزاد روڈ پر نمودار ہوئی اور بھارتی حکومت کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے، ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے اور سیاسی لیڈروں اور کارکنوں کی گرفتاری پر احتجاج کرنے لگیں. مظاہرین میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بڑی بیٹی صفیہ خان اور بہن ثریا عبداللہ متو اور ایک درجن سے زائد دوسری سرکردہ خواتین بھی شامل تھیں. ان میں سے اکثر ریاست کے محکمہ تعلیم میں اہم عہدوں پر فائز یا درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہی ہیں. فاروق عبداللہ ان سیاسی لیڈروں میں شامل ہیں جنہیں 5 اگست کو ریاست کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے کے بھارتی حکومت کے اقدام کے ساتھ ہی نظر بند کیا گیا تھا. مظاہرین نے اپنے بازوؤں پر کالے بلے لگائے تھے اور ان کے ہاتھوں میں جو قطبے تھے ان پر جموں کشمیر کی خصوصی آئینی پوزیشن کو فوری طور پر بحال کرنے، اسے دوبارہ ریاست کا درجہ دینے، سیاسی قائدین اور کارکنوں کو رہا کرنے، مواصلاتی بلیک آؤٹ کو ختم کرنے، شہری اور دیہی علاقوں سے فوج انخلا اور شہری آزادیاں بحال کرنے کے مطالبے کے حق میں نعرے درج تھے. مظاہرین گرفتاری سے پہلے موقع پر موجود صحافیوں میں ایک بیان تقسیم کرنے لگیں تو پولیس نے انہیں ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی. بیان میں بھارتی میڈیا کی طرف سے اس کے الفاظ میں کشمیر کے زمینی حقائق کے بارے میں غلط اور گمراہ کن رپورٹیں کرنے پر اظہار برہمی کیا گیا ہے.
آپ باہر بول رہے ہیں کہ خوش ہیں کشمیری، خوش ہیں کشمیری خواتین، ہم خوش نہیں ہیں. جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا اس سے ہم خوش نہیں ہیں. ہم کو پوچھئے کیوں خوش نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بحث کیجئے، کسی کے ساتھ تو بات کریے.
پولیس نے پہلے ان خواتین کو منتشر ہونے کے لیے کہا لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور دھرنے پر بیٹھ گئیں، جس کے بعد پولیس نے اپنے خواتین عملے کی مدد سے انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا کر پولیس گاڑیوں میں بٹھا لیا. بعد میں پولیس نے ان کے خلاف امن امان میں رکھنا ڈالنے کے الزام میں باضابطہ مقدمہ درج کر کے ان کا طبی معائنہ کرایا اور پھر انہیں سری نگر کی مرکزی جیل میں بند کر دیا. اس دوران نامعلوم مسلح افراد نے پیر کی رات جنوبی ضلع شوپیان کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک ٹرک ڈرائیور شریف خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس کے مطابق مقتول کا تعلق بھارتی ریاست راجستھان سے تھا اور وہ کشمیر سے سیب ایک بیرونی منڈی میں لے جانے کے لیے آیا تھا. پولیس نے اس واقعے کے لیے عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کر دیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اگر دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ ہے تو بھارت مسلح فورسز کی مدد دینے کو تیار ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے علی رانا نے۔
بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ہریانہ میں ایک انتخابی ریلی کے دوران کہا تھا کہ پاکستان اگر اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے تو بھارت اس کی مدد کو تیار ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر 1947 میں ہندوستان دو ٹکڑے ہوا، لیکن 1971 میں آپ کا اپنا ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے پاکستان کو کشمیر کو بھول جانے کا مشورہ بھی دیا۔
بھول جاؤ، کشمیر کے بارے میں سوچنا مت کبھی، خامیازہ آپ نے بھگت لیا، لیکن آپ نے دیکھا، آپ نے بھارت کے دو ٹکڑے کرائے، بھارت اور پاکستان بن گیا، تو آپ کے پاکستان کے ہی 71 آتے آتے پھر سے دو ٹکڑے ہو گئے بہنوں بھائیوں، اور یدی ایسے ہی حالات بنے رہے تو اس پاکستان کو بکھرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، پاکستان کا کھنڈ کھنڈ ہو کر رہے۔
پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا پاکستان کی سالمیت سے متعلق بیان اشتعال انگیز اور بی جے پی حکومت کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا بیان انتہا پسندی اور طاقت کے نشے میں چور سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع ایک خود مختار ریاست کو توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ پاکستان راج ناتھ سنگھ کے بیان کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں، دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبد الباسط کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے یہ انتخابی بیانات ہیں، بھارت کو معلوم ہے کہ پاکستان 1971 والا پاکستان نہیں ہے۔
پہلے تو جو اپنے ملک میں ریاستی دہشت گردی ہے اور پھر جو آر ایس ایس کی دہشت گردی ہے، پہلے تو وہ اس کو قابو میں کر لیں اور پھر پاکستان کو کوئی ہیلپ دینے کی سوچیں۔ پاکستان 1971 کا پاکستان نہیں ہے، بات بہت آگے نکل جا چکی ہے۔ پاکستان کی ریزیلینس، ہماری کیپیسٹی وہ اب نہیں ہے جو 1970 یا 71 میں تھی۔ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ صرف بیانات ہی ہیں۔ بھارت کی حکومت کو معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے، کشمیر میں جو اس کی ریاستی دہشت گردی ہے پہلے اس کو ختم کرے اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت ان کو دے، راگل دن کے اس قسم کی بے اثر و پا باتیں وہ پاکستان کے حوالے سے کرے۔
ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر بھی ان کے منفی بیانات کو مسترد کرتے ہیں، بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنا بھی بند کرے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ جب بھارت میں انتخابات ہوتے ہیں تو بی جے پی کی قیادت اپنے امیدواروں کی حمایت کے لیے پاکستان مخالف جذبات کو بھڑکانے پر انحصار کرتی ہے۔ حالیہ عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ایف اے ٹی ایف میں گریڈ لسٹ سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، بھارت کی طرف سے ایسے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں جنہیں پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق کوششیں ایک مرتبہ پھر زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب دو ہفتے کی تعطیلات کے بعد کانگریس کا اجلاس منگل سے دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تاہم کانگریس کے کچھ ارکان ان تعطیلات کے دوران دارالحکومت واشنگٹن میں موجود رہے، اور ایوان نمائندگان کی تین کمیٹیوں نے صدر کے مبینہ مواخذے سے متعلق اپنی تحقیقات جاری رکھیں۔ اس دوران انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سمیت مختلف اداروں کے اہلکاروں کو شہادتوں کے لیے سمن جاری رکھے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کانگریس صدر ٹرمپ کی گزشتہ جولائی میں یوکرین کے نئے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں، جس میں مبینہ طور پر صدر ٹرمپ نے یوکرین کے ہم منصب سے سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف کاروباری بے ضابطگیوں کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے کلیدی صدارتی امیدواروں میں سے ایک ہیں۔ روس اور یورپ کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سابق چوٹی کی مشیر فیونا ہل نے پیر کے روز ایوان کی کمیٹیوں کے سامنے بند کمرے کی سماعت میں کہا کہ انہوں نے سابق امریکی سفیر میری یوولانوچ کی برطرفی کی سختی سے مخالفت کی تھی اور یہ کہ قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ یوکرین پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے دباؤ کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جولائی میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے ہل ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یورپ اور روسی امور کی سینئر ڈائریکٹر تھیں۔ پاکستان میں اس شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرانے کی کوششوں کے سلسلے میں آج منگل کو سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی قیادت سے مشاورت کے بعد وزیراعظم عمران خان سعودی قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق سعودی قیادت سے بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے میں ہونے والی دیگر تبدیلیوں کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان مشرق وسطی کے دو حریف ممالک سعودی عرب اور ایران کی باہمی کشیدگی کم کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم نے اس سے قبل اتوار کو ایران کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز نجی ٹی وی چینل سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نیک نیتی سے کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے میں کوئی نیا تنازع پیدا نہ ہو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران کے دورے کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تہران اور ریاض کے درمیان معاملات بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ ان کے بقول خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔
دو تیل پیدا کرنے والے اہم ممالک جب جنگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کوئی چکرش میں مبتلا ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ آئل پرائسز پہ کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مہنگائی پر کیا ہوگا، اس کو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو تیسری دنیا کے بہت سے ممالک متاثر ہوں گے۔ پاکستان ایک مثبت رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔
بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کے دو حریف ممالک سعودی عرب اور ایران کے اختلافات نہایت پیچیدہ اور تاریخی نوعیت کے ہیں جنہیں دور کرنا آسان نہیں ہے۔ تاہم پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دونوں ملکوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے
اور اس کا فائدہ دیکھا جائے ایران کو بھی ہوگا، سعودی عرب کو بھی ہوگا اگر یہ رول پلے کیا جاتا ہے، پاکستان کو بھی ہوگا۔ اس کا دو برادر ملک ہیں کے درمیان کسی قسم کی جو ہوسٹیلٹی ہے یا کوئی پرابلم ہے اس سے ہمیں بھی بہت مشکلات پیش آتی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں۔
یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو ایرانی قیادت سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات بہتر کرنے کے لیے مصالحانہ کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کی روک تھام اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کا سلسلہ ایک بار پھر ایک ایسے وقت میں تعطل کا شکار ہو گیا ہے جبکہ حکومت کا پیش کردہ بل صوبائی اسمبلی سے منظور کیے جانے کے بجائے مزید غور و خوص کے لیے ایوان ہی کی قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ سن 2011 سے لے کر اب تک کئی بار اس مجوزہ قانون کو مؤخر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں شمیم شاہد۔
خیبر پختونخوا میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کی رجحان پر قابو پانے کے لیے مجوزہ قانون کی منظوری صوبائی اسمبلی میں ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گیا۔ حکومت کی تجویز پر مجوزہ بل کو قائمہ کمیٹی کی سپرد کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر قانون قلندر خان لودھی نے سوموار کے روز خیبر پختونخوا میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد روکنے اور تحفظ فراہم کرنے کی بل 2019 کو ایوان میں پیش کیا، مگر اسپیکر نے وزیر قانون کی تحریک پر اسے ایوان سے منظور کرنے کے بجائے متعلقہ کمیٹی کے حوالے کیا۔ ایوان میں بل متعارف کرنے کے فوراً بعد مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دو ممبران اسمبلی نے کہا کہ مجوزہ سزاؤں میں کئی غیر اسلامی ہے، لہذا اسے غور و خوص کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا جائے، مگر رائے شماری کے وقت دونوں ممبران اسمبلی کی اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد تشدد کی روک تھام کے لیے 2011 میں پہلی بار بل کو صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا جس پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ اسی قسم کی صورتحال 2014 اور 2018 میں پیش کردہ بلوں کا ہوا تھا۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمران ٹکر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
تین صوبوں میں اسی طرح کے بل جو ہے وہ پاس ہو چکے ہیں پہلے سے، اور ہمارا صوبہ ابھی تک اس بل کو پاس کرانے میں ناکام۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں مسلسل، اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں مطلب اسپیسیفک قانون تو نہیں ہے، جنرل قوانین موجود ہے، کمیشنز بھی ہے ویمن کے حوالے سے، لیکن وہ ایڈریس کرنے میں چونکہ ناکام ہے، تو یہ خصوصی قانون سازی جو ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔
بل کو قائمہ کمیٹی کی سپرد کرنے کے بارے میں صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی سبزی کا کہنا ہے،
دیکھیں گھریلو تشدد کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں جو سزائیں دی گئی ہیں یا اس پہ کچھ ممبران کے اعتراضات تھے یا اس میں کچھ مزید امینڈمنٹ لانا چاہتے تھے، تو اس حوالے سے یہ کمیٹی کے حوالے ہوئی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلد اس کو اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں بل پیش ہو، منظور ہو۔
ماہرین کے بقول تشدد کے ان واقعات کی اصل وجہ مؤثر قانون اور پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ٹرمپ حکومت ترکی کے خلاف اقتصادی تعزیرات عائد کرنے کے لیے تیار ہے جو ممکنہ طور پر اسی ہفتے عائد ہو سکتی ہیں۔ یہ تعزیرات شام میں اس کے فوجی حملے کی پاداش میں لگائی جا رہی ہیں۔ شمالی شام سے امریکی افواج کی اچانک واپسی کے صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بعد گزشتہ ہفتے انقرہ نے یہ حملہ کیا، جہاں مقابل قوتوں کے درمیان ان افواج نے ایک نازک نوعیت کا امن قائم کر رکھا تھا۔ پیٹسی ودا کوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
گزشتہ ہفتے حملے کے آغاز کے بعد ترکی کا ایک فوجی قافلہ پیر کے روز سرحد پار کر کے شامی علاقے میں پہنچا۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ علاقہ یا سیف زون قائم کرنا چاہتا ہے اور ان شامی کرد لڑنے والوں کو نکالنا چاہتا ہے جنہیں وہ دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ ٹرمپ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ترکی کی فوجی کارروائی کی پاداش میں اس کے خلاف اقتصادی تعزیرات عائد کرنے کی تیاری کر رہی ہے جو ممکنہ طور پر اسی ہفتے سے لگ جائیں گی۔ امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کا کہنا تھا،
ترکی از اے فل ممبر آف نیٹو اینڈ این ایلائی آف آرز ہو از ناؤ فائٹنگ اوور بارڈر ایشوز with the Kurds who have helped us with ISIS. It's a complicated situation and we're monitoring it, as I said, very carefully.
ہمارا اتحادی ہے جو اب سرحدی مسائل پر کردوں سے لڑ رہا ہے جنہوں نے ISIS سے لڑنے میں ہماری مدد کی۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ہم بہت احتیاط سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے اچانک شمالی شام سے امریکی افواج کی واپسی کا حکم دیا۔ اس فیصلے کو مؤثر طور سے انقرہ کے لیے اس اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کارروائی کا آغاز کر دے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
In Syria we were supposed to be there for 30 days and we've been there for 10 years and these wars they never end.
ہمیں شام میں صرف 30 دن رہنا تھا اور ہم وہاں 10 سال سے ہیں اور یہ جنگیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ بعض لوگ ٹرمپ کے اس اقدام کو غلط قرار دے رہے ہیں جس کے سبب خلف اشار پیدا ہوا اور کرد اتحادیوں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ کیپیٹل ہل پر دونوں پارٹیوں کے قانون ساز تعزیرات کے اپنے اپنے منصوبے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا کہ شام میں ترکی کا حملہ اسلامک اسٹیٹ کے دوبارہ ابھرنے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسلامک اسٹیٹ کے سینکڑوں حامی فرار ہو چکے ہیں اور ٹرمپ اس کا الزام کردوں پر عائد کرتے ہیں۔ شامی فوجیں اس کے بعد پہلے ہی شمالی سرحد کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں، جبکہ کرد افواج نے جو پہلے امریکہ کی اتحادی تھی کہا ہے کہ وہ شام کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکی ہیں جس کے تحت وہ ترکی کے حملے کو پسپا کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ تجزیہ کار مائیکل لیوڈس کا کہنا ہے کہ روس ترکی شام اور کردوں کے درمیان ممکنہ تصادم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کے الفاظ،
In the end, they will be the ones who will find a political solution here because Europeans and Americans no longer play a role in this conflict.
آخر میں انہیں کسی سیاسی حل تک ہی پہنچنا ہوگا کیونکہ یورپی اور امریکی اب اس تصادم میں کوئی رول ادا نہیں کر رہے۔ امریکی تازی راست سے قطع نظر یورپی یونین نے بھی اپنے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ انقرہ کو ہتھیار بیچنا بند کر دیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور شام کے سرکاری فوجی شام کے متعدد شمالی قصبوں تک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ حملہ آور ترک فوجیوں اور ملیشیاؤں کو پسپا کرنے کی کوشش میں مقامی کرد فورسز کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بدستور اس عزم پر قائم ہیں کہ ترکی کردوں کو شمالی شام سے ہٹا دے گا اور ان کی جگہ عربوں کو لے آئے گا۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اردوان شام میں دراندازی روکنے سے متعلق بین الاقوامی اپیلیں مسترد کر رہے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ترک پشت پناہی کے حامل شامی حزب اختلاف کے جنگجوؤں نے سرحدی قصبے طلبیاد میں شامی ڈیموکریٹک فورسز کا پرچم اتار کر اس کی جگہ اپنا پرچم لہرا دیا۔ انہوں نے اس قصبے کو ترک فوجی مہم کے سلسلے میں کرد ملیشیاؤں سے چھین لیا تھا۔ اسی دوران شام کے سرکاری فوجی ممبیج سمیت شمال مشرق کے کئی قصبوں میں داخل ہو گئے اور وہ سرحدی شہر کوبانی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شمالی شام کے علاقے تل تمر میں ایک جنگجو کا کہنا تھا، ہم شمال مشرق سے جنوب تک تمام شامی علاقے آزاد کرانے کے لیے تیار ہیں اور ہم سرحد کی طرف جائیں گے اور اردوان کو مغلوب کر لیں گے۔ ترکی اور شام کی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان قائم ایک بفر زون سے امریکی انخلا کے بعد کرد قیادت کی ملیشیاؤں نے، جنہیں کسی زمانے میں امریکہ کی حمایت حاصل تھی، شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ اس بارے میں ایک معاہدہ کیا کہ وہ ترک دراندازی روکنے میں ان کی مدد کریں۔ روس نے شامی کردوں اور حکومت کے درمیان دمشق میں ایک معاہدے کے لیے ثالثی کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ انقرہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ کریملن کے ایک ترجمان نے پیر کے روز کہا کہ ماسکو نے تمام فریقوں کو انتباہ کیا ہے کہ وہ کوئی ایسے اقدام نہ کریں جن سے شام میں امن کی کوششیں متاثر ہوں۔ ترک صدر نے شام سے واپسی سے متعلق بین الاقوامی اپیلیں مسترد کر دی ہیں اور زور دے کر کہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ واقع سرحد سے انہیں ہٹا دیں گے جنہیں وہ کرد دہشت گرد کہتے ہیں۔ ہم نے جرابلس سے بھی دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے، وہاں اس کے اصل مالک موجود ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ یورپی یونین، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے؟ عرب لیگ، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے؟ کیا وہ آپ نہیں تھے جنہوں نے شام کو عرب لیگ سے خارج کیا تھا؟ اردوان نے امریکی صدر کی جانب سے ترکی پر سخت اقتصادی پابندیوں کے نفاذ کی دھمکی مسترد کر دی ہے، لیکن انہوں نے شام سے امریکی فوجیوں کے انخلا سے متعلق صدر کے فیصلے کی تعریف کی۔ استنبول میں ترک شہریوں نے وائس آف امریکہ کے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پابندیوں کا ترکی پر معمولی سا اثر پڑے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ایک کارکن میٹن گنس نے کہا، پابندیوں کا ترک معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکہ ترکی کو جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا وہ پہلے ہی پہنچا چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ مزید کچھ کر سکتا ہے۔ استنبول کے ایک اور شہری ٹینر بلر نے کہا، ترکی ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ اگر امریکہ نہ ہو تو پھر روس ہے۔ کوئی بھی ترکی کو کھونا نہیں چاہے گا۔ میری رائے میں ترکی ایک بہت طاقتور ملک ہے۔ یہ الفاظ تھے استنبول کے ایک شہری ٹینر بلر کے۔ پیر کے روز یورپی یونین نے ترکی کو اسلحے کی برآمدات معطل کرنے کا عہد کیا، لیکن مخصوص شعبوں میں اسلحے پر باضابطہ پابندی کا نفاذ نہیں کیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ ترکی ایک اہم اتحادی ہے۔ ہم سب نے داعش کو شکست دینے کی اپنی کاروائیوں کے لیے ترکی کا انفراسٹرکچر، ترکی کے اڈے استعمال کیے ہیں۔ نیٹو کے سربراہ نے ترکی پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جن سے شام میں داعش کی شورش دوبارہ شروع ہو جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے قاہرہ میں اپنے ایک اجلاس میں شمالی شام پر ترکی کے فوجی حملے کی مذمت کی ہے۔ لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو غیت نے کہا کہ گروپ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ترکی کے خلاف کاروائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ قاہرہ سے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
عرب لیگ کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے سیکرٹری جنرل کی جانب سے حملے کی مذمت کے بعد تالیاں بجا کر اسے سراہا۔ انہوں نے شمالی شام میں اسے حملہ اور ایک عرب ملک کے خلاف جارحیت قرار دیا۔ سیکرٹری جنرل احمد ابو الغایت کا کہنا تھا،
عملیات العسکریات التي تقوم بها تركيا في شمال شرق سوريا ليس لها سوى اسم واحد هو الغزو
وہ کہہ رہے تھے کہ شمالی شام میں ترکی کی فوجی کارروائی کو صرف حملہ اور جارحیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عرب مملکت کی حدود پر حملہ اور اس کے اقتدار اعلی کے خلاف جارحیت ہے۔ یہ تھے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل، جنہوں نے مزید کہا کہ عرب لیگ اس حملے کی مذمت کرتی ہے اور یہ کہ دنیا کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات سے قطع نظر کہ حملہ آور اس حملے کے لیے کیا جواز پیش کرتا ہے، یہ بین الاقوامی اصولوں اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عراقی وزیر خارجہ محمد علی حکیم نے، جنہوں نے اجلاس کی صدارت کی، کہا کہ ترکی کا حملہ شام کی صورتحال کو مزید خراب کرنے اور شام اور عراق جیسے پڑوسی ملکوں میں بدترین دہشت گردی کی صورتحال پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ ان کے الفاظ،
نلتقی اليوم فی وقت تعیش فیه امتنا تحدیات غیر مسبوقہ وتمر به المنطقہ بفترة شديدة الخطورة تتطلب منا التعامل معها بطريقة عقلانية في ظل انتعاج بعض الأطراف۔
شمالی شام پر ترکی کا حملہ ان حالات کا دائرہ وسیع کر دے گا جن میں انسانی صورتحال بدترین ہو جائے گی اور شامی لوگوں کی تکالیف کو بڑھا دے گا، اور اس کے نتیجے میں دہشت گرد گروپوں کو دوبارہ مجتمع ہونے کا موقع ملے گا، اور یوں دہشت گرد گروپوں خاص طور سے داعش سے، جو خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، لڑنے کی بین الاقوامی کوششوں کو ایک دھچکا لگے گا۔ یہ الفاظ تھے عراقی وزیر خارجہ کے۔ مصر کے سرکاری ٹی وی نے قطر کے وزیر خارجہ کا بیان نشر نہیں کیا، لیکن عرب ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ قطر نے ترکی کے فوجی حملے کی عرب لیگ کی جانب سے مذمت کے لیے فیصلے کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا۔ قطر اور ترکی اس وقت سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں جب جون 2018 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بحرین نے بقول ان کے دہشت گردی کی قطر کی جانب سے حمایت کے لیے دوحا کا اقتصادی بائیکاٹ کیا تھا۔ مصر کے پولیٹیکل سوشیولوجسٹ سعید صادق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عرب لیگ کو ترکی کو اس کی جارحیت کے لیے سزا دینے کے واسطے اقتصادی تاثیرات جیسے سخت اقدامات کرنے چاہیے، اور یہ کہ ترکی ایک علاقائی سامراجیت پسند قوت ہے اور علاقے میں قتل عام کرنے کی اس کی پرانی تاریخ ہے۔ امریکہ کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر پال سولیون یہ کہتے ہوئے صادق سے اتفاق کرتے ہیں کہ زیادہ تر عرب مملکتوں نے ترکی کے حملے کی مذمت کی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مذمت کے ساتھ بری چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے، جیسے کہ داعش کے قیدیوں کی رہائی ہے یا شمالی شام میں نسلی تطہیر ہے، اس بارے میں کارروائی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا پیر کے روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرجوش استقبال کیا گیا۔ صدر پوٹن اور سعودی شاہ سلمان نے دو طرفہ تجارتی تعلقات میں بہتری لانے پر تبادلہ خیال بھی کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ان کے آپس کے تعلقات اطراف کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی قیمت پر نہیں پنپنے چاہیے۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
سعودی فوجی بینڈ نے ایسے میں روس کا قومی ترانہ بجایا جب سعودی شاہ سلمان کے ہمراہ کھڑے صدر ولادیمیر پوٹن کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ سال 2007 کے بعد کسی بھی روسی سربراہ ریاست کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پوٹن کا یہ استقبال بہرحال اس طرح کا نہیں تھا جیسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جون 2007 میں سعودی عرب کا دورہ کرنے کے موقع پر دیا گیا۔ اس میں سعودی روایات کا پراثر اظہار دیکھا جا سکتا تھا اور اس میں روایتی تلوار ڈانس بھی شامل تھا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں شاہ سلمان نے صدر پوٹن کو بتایا کہ ریاض اور ماسکو کے باہمی تجارتی تعلقات فروغ پا رہی ہیں، جیسا کہ ان کے سال 2017 کے روس کے دورے کے دوران معاہدے طے پائے تھے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت 30 سے زیادہ مشترکہ اقتصادی منصوبے زیر عمل ہیں اور عرب بادشاہت سعودی عرب کی اقتصادی ترقی میں روس کی مزید شرکت کا خیر مقدم کرتی ہے جو ویژن 2030 کے تابع ہو۔ سعودی مبصرین کا کہنا ہے کہ سوویت یونین نے سب سے پہلے 1926 میں سعودی عرب کو قبول کیا۔ صدر پوٹن نے بھی کہا کہ 1990 میں تعلقات کی بحالی کے بعد گزشتہ برسوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ سلمان کے سال 2017 میں ماسکو کے دورے کے بعد سعودی عرب اور روس کے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں اور تجارتی معاہدوں پر عمل درآمد سے باہمی تجارت میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی تجزیہ کار ڈاکٹر علی الانازے نے عربیہ ٹی وی کو بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ سال 29 ارب ڈالر تک کی تجارت ہوئی۔ انہوں نے زور دیا کہ دونوں ملک پرعزم ہیں کہ ان باہمی تعلقات میں ان کا کوئی اور اتحادی یا شراکت دار مداخلت نہ کر سکے۔ ریاض مشرق وسطی میں امریکہ کا مرکزی اتحادی ہے جبکہ ایران روس کا اتحادی ہے۔ ادھر ایران اور سعودی عرب کے حالیہ دنوں میں تعلقات بہت کشیدہ رہے ہیں۔ دونوں ملک شام اور یمن کے اندر ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں۔ روس کے ذرائع ابلاغ نے اشارہ دیا ہے کہ اگر موقع ہوا تو مسٹر پیوٹن ریاض کا پیغام تہران کو پہنچا سکتے ہیں۔ یو ایس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر پال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ مسٹر پیوٹن اور روس تیزی سے خطے کے اندر طاقت اور اہمیت حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے بقول روس مصر میں نیوکلیئر پلانٹ لگا رہا ہے، شام میں فوجی اقدام کر رہا ہے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک درجن صدارتی امیدوار منگل کی رات اوہایو کے مقام ویسٹ ویل میں مباحثے کے لیے اسٹیج پر ہوں گے۔ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات مباحثے کا ایک بڑا موضوع ہوگی۔ جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں جو سب سے آگے امیدوار ہیں، یعنی جو بائیڈن، اور حال ہی میں جن کی عوامی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، وہ منگل کی رات مباحثے کے اسٹیج پر نمایاں ہوں گے۔ بائیڈن نے اپنے حامیوں کو بتایا کہ اب وہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ تھے،
He's already convicted himself in full view of the world and the American people. Donald Trump has violated his oath of office, betrayed this nation and committed impeachable acts.
انہوں نے دنیا اور امریکی عوام کی نظروں میں خود کو سزا دے دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہے اور قابل مواخذہ کاموں کا ارتکاب کیا ہے۔ بائیڈن بھی اب ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ کرنے والے ڈیموکریٹس میں شامل ہو گئے ہیں، جن میں ان کی قریب ترین حریف میساچوسٹس کی سینیٹر ایلیزابتھ وارن بھی شامل ہیں، جن کا کہنا تھا،
What he has done has committed impeachable offenses and he should be impeached.
جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ قابل مواخذہ ہے اور ان کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ منگل کے روز کے مباحثے میں ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز بھی موجود ہوں گے، جو دل کے ایک حالیہ دورے کے بعد اب بہتر ہو رہے ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے حامیوں سے رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
And I also want to say that I am feeling great. I'm getting my endurance back and I look forward to getting out on the campaign trail.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے معمولات پر واپس آ رہا ہوں اور جس قدر جلد ممکن ہوا اپنی مہم چلانے کے لیے باہر نکلوں گا۔ بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ امکان یہ ہے کہ مباحثہ زیادہ تر صدر ٹرمپ پر مرکوز رہے گا۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے وہ امیدوار بھی جو دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس مباحثے کو ایک موقع سمجھتے ہیں، جن میں کیلیفورنیا کی سینیٹر کمیلا ہیرس بھی شامل ہیں۔ وہ بھی صدر ٹرمپ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
He's getting Americans to turn on each other and we need to heal and I know I am uniquely able to bring our country together. وہ امریکیوں کو ایک دوسرے
کے خلاف کر رہے ہیں اور ہمیں ان زخموں کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں منفرد انداز میں ملک کو مشتوا رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ یہ تھیں کمیلا ہیرس۔ یہ ڈیموکریٹس کا چوتھا مباحثہ ہوگا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم رانا لیاقت علی کی زندگی کا پاکستان بننے سے پہلے تک کا سفر، اور پھر پاکستان بننے کے بعد ان کی زندگی کیسی رہی، اس کی کہانی سنا رہی ہیں نئی دہلی سے ہماری نمائندہ ریتل جوشی۔
دا بیگم، پورٹریٹ آف رانا لیاقت علی خان، پاکستان's پائنیرنگ فرسٹ لیڈی کی بھارتی مصنفہ دیپا اگروال شمالی بھارت کے الموڑا شہر سے ہیں۔ اس شہر میں 1905 میں پیدا ہوئی آئرین پنت، یہی آگے چل کر رانا لیاقت علی کے نام سے مشہور ہوئی۔
ہم لوگوں کے لیے ایک بہت تعجب کی اور گرو کی بات بھی تھی کہ ہمارے شہر کی ایک لڑکی پاکستان کے سب سے پہلے پردھان منتری کی پتنی تھی۔ یہ بھی میں بچپن سے سنتے آ رہی تھی کہ ہاں وہ تو نیدرلینڈز کی امبیسڈر بن گئی ہیں یا سندھ کی گورنر بن گئی ہیں۔
رانا لیاقت علی کا بچپن اپنے زمانے کی لڑکیوں سے بہت الگ رہا۔ ان کے ہندو برہمن خاندان نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا۔
جو ایجوکیشن ان کو ملا دیٹ از بیکاز آف ہر کرسچن بیک گراؤنڈ۔ یہ نینی تال میں ویلزلی اسکول میں پڑھی، جو صرف انگریزوں کے بچوں کے لیے ہوتا تھا۔ شی واز اے گڈ سنگر اور گٹار بھی بجاتی تھیں۔
رانا اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ گئی، جہاں وہ ایم اے اکنامکس میں اپنی کلاس میں واحد لڑکی تھی۔
سہپاٹھی تھے ان کو کافی تنگ کرتے تھے، ان کی سائیکل کا ٹائر پنکچر کر دیتے تھے، کبھی ان کے کیریکیچر بلیک بورڈ میں بناتے تھے۔ مطلب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکی کیسے ایم اے اکنامکس کر رہی، کیونکہ یہ 1920s کی بات ہے۔
ان دنوں لیاقت علی خان یو پی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے۔ سائمن کمیشن پر ان کی زبردست تقریروں سے رانا کافی متاثر ہوئیں۔ بہار میں سیلاب آیا تو رانا اپنے کالج کے فنڈ ریزر کے ٹکٹ بیچنے اسمبلی گئیں۔
اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دروازہ لیاقت علی خان صاحب نے کھولا اور انہوں نے کہا کہ میں ٹکٹ بیچنے آئی ہوں۔ تو پہلے تو انہوں نے تھوڑی آنا کانی کی، تو پھر کہنے لگی نہیں نہیں دیکھیے ہمارا تو جینیون کاز ہے۔ وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک ٹکٹ لے لیتا ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں نہیں کم سے کم دو تو لیجیے، اور اگر آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے تو میں ہی آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔
سن 1931 میں رانا دلی کے اندرپرست کالج فار ویمن میں اکنامکس کی پروفیسر لگی۔ یہ وہ دور تھا جب لڑکیوں کا دوسرے شہر جا کر نوکری کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی دوران لیاقت علی خان یو پی لیجسلیٹو کونسل کے ڈیپوٹی پریسیڈنٹ منتخب ہوئے اور رانا نے انہیں مبارکباد کا خط لکھا۔
اور لیاقت علی خان کا جواب آیا، میں دلی آتے رہتا ہوں اور کیوں نہ کسی دن ہم لوگ وینگرز میں ایک ساتھ ایک کپ چائے پی لیں۔
1947 میں تقسیم ہند کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ پاکستان چلی گئیں، جہاں زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔
ویپنگ یا ای سگریٹ کا استعمال پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد سے گیتی آرانی بتا رہی ہیں کہ ای سگریٹس کے مضر صحت اثرات اگرچہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان مصنوعات کی ریگولیشن کے لیے اب تک کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
24 سالہ طلحہ اس وقت ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں، یہ ان کا آخری چیک اپ ہے جو ای سگریٹ چھوڑنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ بہت سے نوجوانوں کی طرح طلحہ نے پچھلے سال سگریٹ نوشی چھوڑ کر ویپنگ شروع کی، لیکن پھر انہیں منہ اور پھیپھڑوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔
آئی واز اے چین اسموکر، پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات، تو پھر میں نے وہ چھوڑ کے ای سگریٹس جو ہیں ان کو یوز کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کے باکس کے اوپر میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ اٹ از مچ لیس ہارمفل دین دا نارمل سگریٹ۔ میرا تو منہ جو تھا وہ بہت زیادہ سوکھ گیا تھا، اس کے علاوہ میرا تھروٹ جو تھا، مجھے ہر وقت کف رہتی تھی، میرا تھروٹ ڈرائی رہتا تھا، میری آئیز جو تھیں یہ ڈرائی رہتی تھیں، مجھے ہر وقت چیسٹ میں تھوڑا سا پین اسٹارٹ ہو گیا تھا، میں ایک ایڈکشن مجھے ڈیولپ ہو گئی تھی۔ میں جس طرح تھا، میں کول بننا چاہتا تھا، اسی طرح میری طرح جتنے بھی لڑکے ہیں وہ کول دکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ بس نہیں چھوڑتے۔
ماہرین صحت کا کہنا ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ای سگریٹس پینا عام سگریٹ نوشی سے بہتر ہے، کیونکہ ان میں بھی تمباکو کی طرح مضر صحت نکوٹین موجود ہوتی ہے۔
سب سے پہلے تو اس میں زیروسٹومیا کاز کرتا ہے ای سگریٹس، دیٹ مینس کہ لیک آف سیکریشنز آف اورل کیویٹی وچ لیڈس ٹو اورل السرز، اورل کٹس، بلیڈنگ فرام دا جنجائیوا، بلیڈنگ فرام دا تھروٹ، اور باقی جو ہے اوور آل ہیلتھ پہ اس کے بہت زیادہ افیکٹ ہے۔ وین یو انہیل اٹ تو لنگس جو ہیں وہ آج سب سے زیادہ اس کے افیکٹ ہوتے ہیں، اور دیر از اے ڈیزیز دیٹ از کالڈ پاپ کارن ڈیزیز، وہ اسی سے ایگریویٹ ہوتی ہے۔
پاکستان میں تمباکو نوشی کے خلاف موجود قوانین ای سگریٹس اور ویپس پر لاگو نہیں ہوتے، اگرچہ فی الحال یہ واضح نہیں کہ عام سگریٹ کے متبادل پاکستان میں کتنے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹری سیکرٹری برائے صحت کا کہنا ہے کہ معاملے پر ان کی نظر ہے۔
دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چاہے وہ الیکٹرانک سگریٹ ہو یا کنونشنل سگریٹ ہو، دونوں ہی ہارمفل فار ہیلتھ ہیں۔ مگر ابھی جو پریزنٹلی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کے اوپر کچھ اسٹڈیز جو ہے وہ کنڈکٹ کرا رہی ہے، اور اس چیز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم اس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کوئٹنگ ٹول کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک پالیسی پیپر جو ہے وہ تیاری میں ہے، کچھ اسٹڈیز جو کنڈکٹ کی جا رہی ہیں ان کی روشنی میں جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ ایک پالیسی پیپر بنا رہی ہے، جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نومبر میں ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا۔
امریکہ میں ویپنگ سے منسلک ہلاکتوں کے بعد کئی ریاستوں میں ان کی تیاری، فلیورڈ ای سگریٹس کی فروخت اور استعمال کے قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے۔
پاکستان میں بھی ای سگریٹ سے متعلق قانون سازی تو شاید جلد سامنے آ جائے، لیکن طلحہ جیسے نوجوانوں کا خیال ہے کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ عوام میں ای سگریٹس کے مضر اثرات کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔